السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے, اور اسلام آباد افغانستان میں امن و مصالحت کے حصول کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گا. سنت شادارام کے جنم دن کی تقریبات منانے کے لیے بھارت سے ہندو یاتری پاکستان پہنچ گئے ہیں, اور امریکہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کافی برسوں سے پاکستان میں کام کرنے والی 18 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو حکومت پاکستان کی جانب سے کام بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے. پاکستان میں 18 بین الاقوامی غیر سرکاری امدادی تنظیموں کو ملک میں کام سے روکنے کی وجہ سے تقریباً 1,10,00,000 افراد متاثر ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب حکومت کی جانب سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کے فیصلے پر عوامی تحریک کی درخواست نمٹا دی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاقی وزیر اعظم سواتی کے خلاف آئی جی اسلام آباد تبادلہ کیس میں سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید اور فیصل صدیقی کو عدالتی معاون مقرر کیا ہے. بھارت کی ریاست اتر پردیش کے بلند شہر میں گائے کو ذبح کرنے کے خلاف ایک مظاہرے میں دائیں بازو کے حامی ہجوم نے ایک پولیس افسر اور بھارتی جنتا پارٹی کے ایک کارکن کو ہلاک کر دیا ہے. اور صدر جارج ڈبلیو بش کا جسد خاکی آج واشنگٹن نیشنل کیتھیڈرل میں آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد تدفین کے لیے ریاست ٹیکساس بھیجوایا جا رہا ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق ایران انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب ہے, جس نے 30 سال پہلے جیل میں قید کم از کم 5,000 سیاسی قیدیوں کو بڑے پیمانے پر سزائے موت دی. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ لمحے کے بعد. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے, اور اسلام آباد افغانستان میں امن و مصالحت کے حصول کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گا. شاہ محمود قریشی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں پاکستان اور افغانستان سمیت کئی دیگر ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. اس کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. امریکہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کافی برسوں سے پاکستان میں کام کرنے والی 18 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو حکومت پاکستان کی جانب سے کام بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے. منگل کے روز ایک اخباری بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان ہیدر ناورٹ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ سارے بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ واسطہ برقرار رکھا جائے جو پاکستان کے تابناک مستقبل کے عزم میں شریک ہیں. ترجمان نے کہا کہ امریکہ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے پاکستان میں ادا کردہ کلیدی کردار کو تسلیم کرتا ہے جو پاکستانی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں. اس میں قدرتی آفات کے دوران امداد میں ہاتھ بٹانا, انسانی اور معاشی ترقی کے لیے کام کرنا, انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کو فروغ دینا شامل ہے. اور پاکستان میں 18 بین الاقوامی غیر سرکاری امدادی تنظیموں کو ملک میں کام سے روکنے کی وجہ سے تقریباً 1,10,00,000 افراد متاثر ہو سکتے ہیں. اس خط 6 کا اظہار دو مغربی سفارتکاروں نے خبر رساں ادارے رائٹر سے گفتگو میں کیا ہے. پاکستان کی حکومت نے جن بین الاقوامی تنظیموں کو اپنے آپریشن بند کر کے ملک چھوڑنے کو کہا ہے, ان میں ورلڈ ویژن, پیتھ فائنڈر, پلان انٹرنیشنل اور ٹرو کیئر بھی شامل ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب حکومت کی جانب سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کے فیصلے پر عوامی تحریک کی درخواست نمٹا دی ہے. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے بدھ کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوبارہ تحقیقات اور نئی جے آئی ٹی بنانے کے لیے دائر عوامی تحریک کی درخواست کی سماعت کی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاقی وزیر اعظم سواتی کے خلاف آئی جی اسلام آباد تبادلہ کیس میں سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید اور فیصل صدیقی کو عدالتی معاون مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس نے اعظم سواتی پر آرٹیکل 62(1)(f) لگانے کا اندیا دیتے ہوئے ریمارکس دیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حکمران غریب کی بھینس کھیت میں گھس گئی جو کہ حقیقت میں گھسی بھی نہیں تھی، تو غریب لوگوں کو جیل بھجوا دیں، ہمیں کچھ نہیں سننا، ہم 62(1)(f) کی کاروائی کریں گے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے بلند شہر میں گائے کو ذبح کرنے کے خلاف ایک مظاہرے میں دائیں بازو کے حامی ہجوم نے ایک پولیس افسر اور بھارتی جنتا پارٹی کے ایک کارکن کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس افسر انسپیکٹر سبودھ کمار سنگھ اور بی جے پی کا کارکن سمیت موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ انسپیکٹر سنگھ سن 2015 میں گاؤ کشی کے خلاف بلوے میں ہلاک ہونے والے محمد اخلاق کے کیس کے تفتیشی افسر تھے۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش کا جسد خاکی آج واشنگٹن نیشنل کیتھیڈرل میں آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد تدفین کے لیے ریاست ٹیکساس بھیجوایا جا رہا ہے۔ ہزاروں افراد نے سابق صدر کا ایسے میں آخری دیدار کیا جب ان کی میت پیر کی شام سے آج بدھ کے سپہر تک دارالحکومت میں رکھی گئی ہے۔ عوام الناس کے ساتھ ساتھ متعدد اہم شخصیات نے سابق صدر کو اس دوران خراج عقیدت پیش کیا۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق ایران انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب ہے، جس نے 30 سال پہلے جیل میں قید کم از کم 5,000 سیاسی قیدیوں کو بڑے پیمانے پر سزائے موت دی تھی۔ انسانی حقوق گروپ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ 1988 میں کی جانے والی ہلاکتوں اور گمشدگیوں کی تحقیقات کروائے، جن کا نشانہ ایرانی اپوزیشن گروپس کے حامی تھے۔ متعدد لوگوں کو اپنے لاپتہ عزیز و اقارب کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ تہران نے کبھی بھی ان ہلاکتوں، لاپتہ لوگوں یا ان کی لاشوں سے متعلق معلومات کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ امریکہ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت پر تحقیق کرنے والے خصوصی کونسل رابرٹ ملر کے دفتر نے منگل کے روز وفاقی عدالت پر ایک بیان میں زور دیا ہے کہ قومی سلامتی کے سابق مشیر اور ریٹائرڈ آرمی جنرل مائیکل فلن کو یا تو 6 ماہ کی قید دی جائے یا انہیں کوئی سزا نہ دی جائے، جیسا چاہے عدالت کرے۔ خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی مائیکل فلن کو قید میں نہ رکھنے کی سفارش کی وجہ قومی سلامتی کے مشیر کی امریکی انتخابات میں روسی مداخلت پر کی جانے والی تحقیقات میں انتہائی مفید معاونت ہے۔ فلن نے اعتراف جرم کیا تھا کہ انہوں نے روسی سفارتکار سرگئی کیسلیاک سے اپنے روابط کے بارے میں ایف بی آئی سے جھوٹ بولا تھا۔ منگل کے روز وفاقی عدالت کے لیے ایک بیان میں ملر نے کہا کہ فلن نے ٹرمپ کی عبوری ٹیم اور روسی حکومتی عہدیداروں کے درمیان معاملات کی ٹھوس اطلاعات فراہم کی تھیں۔ اسرائیل حزب اللہ کی طرف سے بنائی گئی سرنگوں کے اس جال کو تباہ کر رہا ہے جو دہشت گردوں نے لبنان سے اسرائیل میں گھسنے کے لیے تعمیر کی تھیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گرد سرنگیں حزب اللہ نے ایران کی براہ راست مدد اور مالی معاونت سے بنائی تھیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور اسلام آباد افغانستان میں امن و مصالحت کے حصول کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گا۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے اسلام آباد سے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور اسلام آباد افغانستان میں امن و مصالحت کے اصول کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گا۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بات بدھ کو وزارت خارجہ میں پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے لیے منعقد ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہی۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد افغان امن و مصالحت کی کوششوں کے سلسلے میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ خلیلزاد نے بدھ کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں پائیدار امن کے لیے افغان تنازع کے سیاسی حل کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ خلیلزاد ایک ایسے وقت پاکستان پہنچے جب دو روز قبل ہی پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کے نام ایک خط میں افغان تنازع کے پرامن تصفیے کے لیے پاکستان سے تعاون طلب کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے خلیلزاد سے منگل کو ہونے والی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کی امریکی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔
and the leadership of Afghanistan that we are supportive of this initiative and we will do whatever we can to achieve reconciliation and peace۔
شاہ محمود نے کہا کہ افغان عوام اور افغان قیادت کو وہ یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور اسلام آباد افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا ہر ممکن کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان پاکستان کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے اور افغانستان میں امن پاکستان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ دوسری طرف منگل کو اسلام آباد میں پاکستان اور ایران کے عہدیداروں کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں ملکوں نے افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں افغان امن عمل کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 40 سالوں سے جاری افغان تنازع اور عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان اور ایران کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق پاکستان اور ایران نے دونوں ملکوں کو درپیش سیکیورٹی، سیاسی اور اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں سیاسی بات چیت کے ذریعے افغان تنازع کے حل کو ضروری قرار دیا۔ یاد رہے کہ افغانستان کے دو ہمسایہ ممالک پاکستان اور ایران کی طرف سے افغان امن و عمل کی حمایت کا اظہار ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ کی طرف سے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور اسی سلسلے میں افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی زلمے خلیلزاد تیسری بار خطے کا دورہ کر رہے ہیں اور اس دوران وہ قطر کے دارالحکومت دوحہ بھی جائیں گے جہاں انہوں نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران 2 بار افغان طالبان کے نمائندوں سے بھی بات چیت کی تھی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سنت شادارام کے جنم دن کی تقریبات منانے کے لیے بھارت سے ہندو یاتری پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ یاتریوں کا کہنا ہے کہ سکھوں کی طرح ہندوؤں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی جائیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
ہندوؤں کے مذہبی رہنما سنت شادارام کے 310ویں جنم دن کی تقریبات منانے کے لیے بھارت سے 221 ہندو یاتری واگھا کے راستے پاکستان پہنچ گئے، جنہیں متروکہ وقف املاک کے نمائندوں نے خوش آمدید کہا۔ ہندو یاتری بذریعہ ریل گاڑی پاکستان میں صوبہ سندھ کے شہر میرپور متھلو جائیں گے، جہاں وہ 6 دسمبر سے 8 دسمبر تک ٹہرکی میں شادانی دربار ٹیمپل میں ہونے والی مرکزی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ ہندوؤں کے جتھا لیڈر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ان کے بڑوں کی زمین ہے جو بہت ہی مقدس ہے۔
جتنے بھی یاتری رہیں گے وہاں ستسنگ اور بھگوت مہوتسو آدی کا کاریکرم کیا جائے گا۔ اس میں شادانی دربار کے سنت شری یدھشٹھر لال جی جو ہے وہ اگرنی ہیں، وہ ابھی نوم پیٹھادیشور ہے۔ پہلے پیٹھ یعنی کہ جو گدی ہوتی ہے اس گدی کے پہلے پیٹھادیش جو ہے شادانی دربار کے شادارام جی، سنت شادارام جی ہوئے، اور ان کو لے کر کے 90 گادی دار ابھی جو ہے وہ سنت یدھشٹھر لال جی ابھی رائے پور بھارت میں وراجمان رہتے شادانی دربار۔
پاکستان پہنچنے والے بیشتر یاتری پہلی بار سرحد کے اس پار آئے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ سکھ برادری کی طرح ان کے مذہب کے لیے بھی پاکستان اور بھارت مل کر آسانیاں پیدا کرے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے چندر پال اور پوجا نے کہا کہ یہاں آ کر لگتا ہی نہیں کہ وہ دوسرے ملک آئے ہیں، یہاں سے ملنے والے پیار کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔
اپنے بزرگوں اور سنتوں کی بھومی میں ہم لوگ گھومنے آئے ہیں، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے،
سب لوگ خوش ہیں نا۔ ایسا رستہ کھلے گا تو آنا جانا رہے گا، دونوں دیشوں میں دھندا رہے گا، ویپار بڑھے گا اور بہت کچھ ہو جائے گی۔
ہندو یاتری 10 دسمبر کو پنو آکل اور سکر میں سادھو بیلا، 11 دسمبر کو گھوٹکی، 12 دسمبر کو خانپور مہر میں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے بعد 16 دسمبر کو واپس بھارت روانہ ہو جائیں گے۔ ہندو یاتریوں کے لیے متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے مفت کھانے اور رہائش کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
امریکہ کے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت پر تحقیق کرنے والے خصوصی قونصل رابرٹ ملر کے دفتر نے منگل کے روز وفاقی عدالت پر ایک بیان میں زور دیا کہ قومی سلامتی کے سابق مشیر اور ریٹائرڈ آرمی جنرل مائیکل فلن کو یا تو 6 ماہ کی قید دی جائے یا انہیں کوئی سزا نہ دی جائے، جیسا چاہے عدالت کرے۔ خصوصی قونصل رابرٹ ملر کی مائیکل فلن کو قید میں نہ رکھنے کی اس سفارش کی وجہ قومی سلامتی کے مشیر کی امریکی انتخابات میں روسی مداخلت پر کی جانے والی تحقیقات میں انتہائی مفید معاونت ہے۔ اس دوران وفاقی عدالت کے باہر کچھ لوگوں نے مظاہرہ بھی کیا۔ مائیکل فلن نے اعتراف جرم کیا تھا کہ انہوں نے اس وقت کے روسی سفیر سرگئی کسلیاک سے اپنے روابط کے بارے میں ایف بی آئی سے جھوٹ بولا تھا۔ منگل کے روز وفاقی عدالت کے لیے ایک بیان میں ملر نے کہا کہ فلن نے ٹرمپ کی عبوری ٹیم اور روسی حکومتی عہدیداروں کے درمیان معاملات کی ٹھوس اطلاعات فراہم کی۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق ایران 30 سال پہلے ہونے والے قتل و غارت گری کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں ہزاروں سیاسی قیدیوں کی جان لی گئی تھی۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ ہے، کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ اور سابق صدر جارج ڈبلیو بش کا جسد خاکی آج واشنگٹن نیشنل کیتھیڈرل میں آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد تدفین کے لیے ریاست ٹیکساس بھیجوایا جا رہا ہے۔ ہزاروں افراد نے سابق صدر کا ایسے میں آخری دیدار کیا جب ان کی میت پیر کی شام سے آج بدھ کے سپہر تک دارالحکومت میں رکھی گئی ہے۔ عوام الناس کے ساتھ ساتھ متعدد اہم شخصیات نے سابق صدر کو اس دوران خراج عقیدت پیش کیا۔ وائس آف امریکہ کے لیے سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
آخری رسومات کی ادائیگی سے قبل سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش کی میت سرکاری اعزاز کے ساتھ واشنگٹن میں تاریخی عمارت یو ایس کیپیٹل میں رکھی گئی۔ سابق صدر کو الوداع کہنے کے لیے لوگ قطاروں میں لگے رہے۔ آجانی صدر کو خاموش طبع اور شفیق شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا، جو بہت مضبوط اور حوصلہ مند بھی تھے۔ خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں ایک شخص ٹیکسس سے آیا ہے، جس نے وائس آف امریکہ کی ترک سروس کے ساتھ گفتگو میں کہا،
Well, I'm from Texas and he obviously is from Texas as well. Certainly well respected and did a lot of good things over the years.
میں ٹیکسس سے ہوں اور ظاہر ہے وہ بھی ٹیکسس سے تھے۔ بہت قابل احترام شخصیت تھے، انہوں نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں۔ شکاگو سے آئے ایک شخص نے کہا کہ جب جارج ڈبلیو بش صدر تھے تو پریس نے ملک کے 41ویں صدر کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔
We miss the guy. He form of civility and even though the press is talking
ان کے الفاظ ہیں، اب تو پریس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت شاندار شخصیت تھے، ہم ان کی کمی محسوس کریں گے، لیکن یہ بات تب نہیں کہی جب وہ صدر تھے، وہ ان کے پیچھے لگے رہے، وہ بہت عظیم تھے۔ شمال مشرقی ریاست مین سے آئے ایک ریٹائرڈ فوجی کے الفاظ،
For one thing, he's a war hero. A great president and I served under his administration and his sons.
وہ جنگی ہیرو تھے، وہ ایک عظیم صدر تھے، میں نے ان کی انتظامیہ میں خدمات انجام دی ہیں، لہٰذا میرا یہاں آنا مقصد سے خالی نہیں ہے۔ واشنگٹن سے ملک ریاست میری لینڈ سے بھی ایک شخص آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب صدر بش تھے تو وہ اس وقت ہائی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔
بش واز مور آئی گیس ون آف دی لاسٹ آف دی مور ماڈریٹ ریپبلکن پریزیڈنٹس۔
بش میرے خیال میں ریپبلکن صدور میں آخری معتدل روشن خیال صدر تھے۔ ہزاروں لوگ گنبد نما عمارت میں رکھے جسد خاکی کے آخری دیدار کے لیے قطاریں بنائے کھڑے رہے۔ ان میں سیاستدان بھی تھے، سابق جنگی ہیروز، جیسے سابق سینیٹر باب ڈول، جو منگل کے روز ویل چیئر پر بیٹھ کر جارج بش کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے۔ وہ ریپبلکن پارٹی سے صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں جارج ڈبلیو بش کے خلاف دوڑ کا حصہ بھی رہے تھے۔ آجانی صدر کے کتے سولی کو بھی منگل کے روز الوداعی جھلک کے لیے لایا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے پیر کی شام آنجہانی صدر کو خراج عقیدت پیش کیا جب ان کی میت واشنگٹن لائی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ کیتھیڈرل میں آخری دعائیہ تقریب میں بھی شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل حزب اللہ کی طرف سے بنائی گئی سرنگوں کے اس جال کو تباہ کر رہا ہے جو دہشت گردوں نے لبنان سے اسرائیل میں گھسنے کے لیے تعمیر کی تھیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گرد سرنگیں حزب اللہ نے ایران کی براہ راست مدد اور مالی معاونت سے بنائی تھیں۔ نیتن یاہو نے کہا،
They were built with one purpose in mind, to attack and murder innocent Israeli men, women and children.
نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ یہ سرنگیں خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر بنائی گئی تھیں تاکہ معصوم اسرائیلی مردوں، عورتوں اور بچوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا جائے۔ یہ اسرائیلی اختیار اعلیٰ اور اقوام متحدہ کی قرارداد 1701 کی سنگین خلاف ورزی ہے اور یہ اقدام ناقابل قبول ہے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
انگریزی زبان کی معروف آن لائن لغات dictionary.com نے سال 2018 کے نمائندہ لفظ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ لفظ ہے مس انفارمیشن یا غلط معلومات۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مشل کوئن کی رپورٹ میں اس انتخاب کی مزید وضاحت اسد نذیر کی زبانی۔
ہر سال آن لائن ڈکشنری کی ماہر لسانیات جین سولومون کسی ایک نمائندہ لفظ کا انتخاب کرتی ہیں۔ اس سال یعنی 2018 کے لیے انہوں نے لفظ مس انفارمیشن یعنی غلط معلومات کا انتخاب کیا ہے۔ اپنے اس انتخاب کا جواز پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
We saw in our trending data that there were a lot of words that people looked up that were about people's relationship with the truth, with facts.
جین سولومون کہہ رہی ہیں کہ ہم نے رجحانات کا جو نیا ڈیٹا جمع کیا ہے اس میں بہت سے الفاظ ایسے ملے ہیں جو انسان کے سچائی یا حقائق کے ساتھ تعلق کا مظہر تھے، اور یوں لفظ مس انفارمیشن پر ہماری توجہ مرکوز ہوئی۔ مس انفارمیشن کوئی نیا لفظ نہیں ہے، مگر اس سال اس لفظ کو ایک نئی زندگی ملی اور یہ لفظ ایک اصطلاح بن کر زبان زد عام ہو گیا۔ سوشل میڈیا کی کمپنیوں کو عوامی سطح پر خاصا حتف تنقید بنایا گیا کہ ان کے نیٹ ورک کے ذریعے گمراہ کن معلومات پھیل رہی ہیں جن کا مقصد جذبات کو بھڑکانا اور ذہنی ابتری پھیلانا ہوتا ہے۔ جین سولومون دونوں الفاظ کا فرق یوں بیان کرتی ہیں،
مس انفارمیشن از فالس انفارمیشن دیٹ از اسپریڈ ویدر اور ناٹ دیئر از انٹینٹ ٹو مس لیڈ، ڈس انفارمیشن از انفارمیشن اٹس فالس انفارمیشن دیٹ از اسپریڈ اسٹریٹیجیکلی ان آرڈر ٹو مس لیڈ۔
مس انفارمیشن محض ایک غلط معلومات ہوتی ہے، خواہ نیت گمراہی پھیلانا ہو یا نہ ہو، لیکن ڈس انفارمیشن اس معلومات کو کہتے ہیں جس کا واحد مقصد گمراہ کن معلومات کو عام کرنا ہو۔ dictionary.com کا کہنا ہے کہ ہر سال صرف ایک لفظ کا چناؤ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ اس پر توجہ دیں اور اصلاح احوال کر سکیں۔ جین سولومون کا مزید کہنا ہے،
We felt that misinformation is more of a word of self-reflection.
ہمارے خیال میں مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کے مقابلے میں ایک ایسا لفظ ہے جو ذاتی عکاس ہے، اور اسی لیے ہم اس کو ختم کرنے یا پھیلنے سے روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ dictionary.com کو توقع ہے کہ لفظ مس انفارمیشن کی نشاندہی سے لوگ جواب طلب معلومات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس پہلو سے کئی بار سوچیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں رہتے ہوئے کئی لوگ اپنی زبان اور ثقافت کی قدر کریں نہ کریں، لیکن ملک سے باہر یہی زبان اور ثقافت ان کے لیے اپنے مٹی سے رشتے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں بچوں کو اردو زبان سکھانے والا ایک ادارہ پاکستانی خاندانوں کے اپنے مٹی سے جڑے رہنے کی اس کوشش کا عکاس ہے۔ ہیوسٹن سے عامر احمد خان کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کا ترانہ پرتین بچوں کی اکثریت کی پیدائش امریکی سرزمین پر ہوئی ہے، لیکن ان کے والدین کی اپنے اصل سے جڑے رہنے کی خواہش کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی مادری زبان سیکھیں۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ پاکستانی نوجوانوں نے سن 2012 میں ہیوسٹن شہر میں انڈس آرٹ اینڈ کلچر کی بنیاد رکھی۔
کیا بنایا ہم دیکھتے ہیں؟
اس وقت ہماری آرگنائزیشن سے تقریباً 450 کے قریب بچے پڑھ چکے ہیں اردو، اور ہیوسٹن کے تقریباً 6 سے 7 مختلف علاقوں میں ہماری کلاسز پڑھائی جاتی ہیں، جو کہ پاپولیشن سینٹرز ہیں، میجر پاپولیشن سینٹرز، اور اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ اسکولز میں بھی ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ اردو کو ایز اے آفٹر اسکول پروگرام پڑھاتے ہیں۔
یہاں اردو زبان سیکھنے آنے والے بچوں کی اکثریت تھوڑی بہت اردو سمجھ تو سکتی ہے، مگر بول اور لکھ پڑھ نہیں پاتی۔
وہ دن جس کا کہ وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم اے ستم کوہ گراں روحی تر اڑ جائیں گے۔ مجھے اردو سے بہت شوق سے سیکھ رہی ہوں، اور نانی اور دادی سے بات کیجیے کر رہی ہوں، اور میں لکھنے اور پڑھنے آئے ہیں تھوڑی سی ہوں۔
میں اردو کلاس آ گیا ہم اردو کی سیکھنے، اور میں اردو سمجھتی ہوں، اردو مشکل ہے۔
مجھے اردو سیکھنی ہے کیونکہ میری پوری فیملی اردو بولتی ہے، اور میں نے ان کے ساتھ اردو ہی بول لیا۔
الحمدللہ، دیکھا سب اپنے اپنے طریقے سے بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔
والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کو اردو زبان سکھانے کا ایک اہم سبب ان کے اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کو کم کرنا ہے۔
اردو اس لیے سکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ لنک رہے ہمارے کلچر سے، ہمارے ٹریڈیشن سے، اور وہ جب ایک دفعہ جب کھو جائے گا تو پھر بس وہ رہ جائے گا، پھر جو ہے نا وہ واپس لانا بہت مشکل ہے۔
چاند رات شاباش، کون کون چاند رات جاتا ہے عید بازار؟
مادری زبان سکھا کر ان بچوں کے والدین کو امید ہے کہ ان کا رشتہ اپنی ثقافت اور اصل سے جڑا رہے گا۔ عامر احمد خان، وائس آف امریکہ، ٹیکسس۔
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق ایران 30 سال پہلے ہونے والی قتل و غارت گری کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں ہزاروں سیاسی قیدیوں کی جان لی گئی تھی اور جو انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ہنری ریجول کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
عبداللہ سید مرادی کے بھائی جبار سید مرادی سن 1988 میں جیل سے لاپتہ ہو گئے۔ ان کا آج تک پتہ نہیں لگا کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کے والدین برسوں تک جواب تلاش کرتے رہے۔ عبداللہ کہتے ہیں،
مادر فدر انسان منم،
اپنے والدین کے اطمینان کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہاں وہ زندہ ہوں گے، مجھے امید ہے کہ وہ شاید زندہ ہوں۔ امنیسٹی کا کہنا ہے کہ جبار ان کم از کم 5,000 نوجوان سیاسی کارکنوں میں سے تھے، جنہیں سن 1988 میں یا تو ہلاک کر دیا گیا اور یا انہیں زبردستی غائب کر دیا گیا۔ امنیسٹی کا کہنا ہے کہ ہلاک کیے جانے والوں کی درست تعداد، ایران نے کبھی ان ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ ان کی لاشیں کہاں ہیں، اور نہ ہی لاپتہ ہونے والوں کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل کومی نائیڈو کہتے ہیں، جب تک ایران بطور ریاست یہ نہیں بتاتا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، تب تک یہ جرم جیتا اور جاگتا رہے گا۔ ہزارہا انٹرویو کرنے اور دستاویزات کھنگالنے کے بعد ایمنیسٹی نے یہ کہا ہے کہ کیسے ایران کے اس وقت کے سپریم لیڈر کے ایک فتوے کے بعد جیل بھیجے گئے افراد کو ہلاک کر دیا گیا یا وہ لاپتہ ہو گئے۔ ان میں سے اکثر غیر قانونی قرار دیے جانے والے عراق میں قائم اپوزیشن گروپ پیپلز مجاہدین آرگنائزیشن آف ایران کے حامی تھے۔ سن 1988 میں اس گروپ نے ایران کے اندر مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ ایمنیسٹی کا کہنا ہے کہ اس کے چند ہفتوں بعد اس وقت کی حکومت نے اپوزیشن کو ختم کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر سیاسی قیدیوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک بار پھر ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل کے الفاظ، چند سرکاری عہدیدار جنہوں نے اس وقت ہلاک کیے جانے اور غائب کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، آج بھی حکومت میں با اختیار عہدوں پر فائز ہیں۔ یہ عہدے صرف حکومت میں نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ عدالتوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اس جیسے کسی معاملے میں انصاف تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ 2 سال پہلے ایک ریکارڈنگ منظر عام پر آئی، جس میں مبینہ طور پر سینئر ایرانی عہدیداروں کو وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کے بارے میں بات چیت کرتے سنا جا سکتا ہے۔ ایران ان ذمہ داران کو ہیرو کا درجہ دیتا ہے جنہوں نے اس وقت قوم کو اس بغاوت سے بچایا تھا۔ ایمنیسٹی کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت مسلسل مس انفارمیشن پھیلانے اور اپنے گناہ اور جرائم چھپانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ ایمنیسٹی کا اصرار ہے کہ وسیع پیمانے پر ہونے والی ہلاکتوں اور زبردستی غائب کیے جانے والے افراد انسانیت کے خلاف جرائم ہیں، اور ایران اور اقوام متحدہ کو ان معاملات میں انکوائری شروع کرنی چاہیے تاکہ بالآخر انصاف مل سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آبادی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، جسے کنٹرول کرنا ہوگا، اور پاکستانی میڈیا کو اس پر ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ۔
اسلام آباد میں بڑھتی آبادی پر منعقدہ سمپوزیم سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی آبادی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور درخت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں آبادی کا بڑھنا بڑا سیریس ایشو ہے۔ میں چیف جسٹس کا شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا۔ جو چیف جسٹس نے کام کیے وہ جمہوری حکومتوں کو کرنے چاہیے تھے۔
پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، یہ لنکڈ ہے، یہ ایک معاشرے کے اندر ایک سیریز آف غلط فیصلے، بیماریوں کی وجہ سے آج ہم یہ اس کا ایک پروڈکٹ، اینڈ پروڈکٹ یہ ہے کہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے اندر ایک چیز نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اسکول کے اندر اب پڑھانا پڑے گا پاپولیشن کیا، فیملی پلاننگ کیوں ہونی چاہیے، انوائرمنٹ کیوں ہونی چاہیے، درخت کیوں لگانے چاہیے۔
وزیراعظم عمران خان نے اپنی حکومتی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں انتخابات ہوتے تھے لیکن قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ جمہوری حکومتیں صرف 5 سال کے لیے سوچتی تھیں، شارٹ ٹرم سوچی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئے۔ پاکستان میں بہتری کے دور کا آغاز ہو گیا ہے، ملکی ادارے خود مختار ہو رہے ہیں، چیف جسٹس ہر طاقتور کو قانون کے نیچے لا رہے ہیں، بڑے بڑے قبضہ گروپوں پر چیف جسٹس اور حکومت بھی ہاتھ ڈال رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں قرضوں سے بھی نجات مل جائے گی۔
یہ ادارے پاکستان میں اب اٹانومس ہو رہے ہیں، اپنے جو قانون ان کو دائرہ دیتا ہے اس میں کام کریں گے، اور اس کو رول آف لا کہتے ہیں۔ یہ اگر آج مغرب ہمارے سے آگے ہے تو اس کی فنڈامنٹل ریزن رول آف لا ہے۔ ایک قرضہ چڑھا ہوا ہے ہمارے اوپر، اور یہ انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی نکل جائیں گے، کیونکہ اتنا اللہ نے اس ملک کو اتنا زیادہ دیا ہے کہ میں جب باہر بیٹھا تھا میں نے ریئلائز نہیں کیا کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا چیز دی ہوئی ہے، کتنی دنیا کی انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے۔
اس سے پہلے چیف جسٹس ثاقب نثار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وسائل محدود اور ضروریات لامحدود ہیں۔ گزشتہ 60 سالوں میں بڑھتی ہوئی آبادی کنٹرول کرنے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہمارے وسائل مسلسل دباؤ کا شکار رہے ہیں۔ اگر آبادی ایسے ہی بڑھتی رہی تو 30 سال بعد پاکستان کی آبادی 45 کروڑ ہوگی۔ بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے جو حصہ ڈالنا تھا وہ ڈال دیا۔ اب ہمیں آبادی پر قابو پانے کے لیے آگاہی پھیلانی ہے، اور اس حوالے سے عملی کام کرنے کا وقت ہے، کیونکہ پاکستان کی بقا کے لیے ہم نے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے۔
اتنی آبادی ہم پیدا کر لیں کہ ہمارے تمام وسائل جو ہیں اس آبادی کو پورا نہ کر پائے۔ میرے محترم، آج وہ دن، آج وہ وقت کہ ہمیں اس معاملے کو بے انتہا سیریس، بے انتہا اہم سمجھ کے، ناٹ اونلی ٹو پریپیئر دی ریزولوشنز بٹ گو فار اسٹریٹ اوے دی امپلیمنٹیشن۔ ماڈلز آر دیئر۔
تقریب میں وزیراعظم عمران خان نے پاناما کیس کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ پاناما انکشافات کے بعد کسی نے سوچا نہیں تھا کہ وزیراعظم کو بھی جواب دینا ہوگا۔ پاناما فیصلے کے بعد جن بوتل سے باہر آ چکا ہے، اب کوئی نہیں سوچے گا کہ وہ قانون سے بالاتر ہے۔ چیف جسٹس نے پاناما لیکس کا فیصلہ کر کے نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی تھی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پشاور کی ضلع کونسل میں اس پہ اختلاف کے رہنما سعید ظاہر ایڈوکیٹ نے بتایا ہے کہ سبزی منڈی میں تاجروں اور ٹرانسپورٹروں سے افغان طالبان زبردستی پیسے لے رہے ہیں۔ ضلعی کونسل کے اجلاس میں سعید ظاہر ایڈوکیٹ نے افغان طالبان کے ہاتھوں رقم کی وصولی کی رسیدیں بھی کنوینئر اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں میں تقسیم کی۔ پشاور سے شمیم شاہد اس بارے میں تفصیل دے رہے ہیں۔
پشاور کی ضلعی کونسل میں حزب اختلاف کے رہنما سعید ظاہر ایڈوکیٹ نے بتایا کہ مقامی سبزی منڈی میں تاجروں اور ٹرانسپورٹروں سے افغان طالبان زبردستی پیسے لے رہے ہیں۔ ضلعی کونسل کے اجلاس میں سعید ظاہر ایڈوکیٹ نے افغان طالبان کے ہاتھوں رقم کی وصولی کی رسیدیں بھی کنوینر اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں میں تقسیم کیے ہیں۔ سعید ظاہر ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے پشاور میں پندو میں سبزی منڈی ہے اور وہاں سے حکومت بھی ٹیکس لے رہی ہے، ضلع ٹیکس بھی لے رہے ہیں، اور مطلب یہ کہ افغانستان کے پرچے تقسیم ہو رہے ہیں اور اس سے 5,000 روپے فی گاڑی وہ لے رہے ہیں۔ انتہائی ظلم ہے، اس لیے تو ہمارے ٹریڈ جو ہے ناکام ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ ہر جگہ پہ قدم پہ قدم یہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں جو غیر قانونی ہیلری کر رہے ہیں۔ اس میں افغانستان کے لوگ شامل ہیں جو اپنے آپ کو طالبان ظاہر کر رہے ہیں، اور رسیدات میں نے بالکل پروف پورے میڈیا کو کل میں نے پیش کیا، اور اسی طرح حالات گمبھیر ہو رہے ہیں جی پشاور میں۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت میں مصروف ایک ٹرانسپورٹر نے نام نہ بتانے کی شرط پر تصدیق کی ہے اور کہا کہ سرحد پار افغانستان میں بعض افراد طالبان کے نام پر ڈرائیوروں اور تاجروں سے بھی ناجائز اور خود ساختہ ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ ان کے بقول افغان حکام بھی ان افراد کو جانتے ہیں مگر ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کرتے۔ پاکستان اور افغانستان کی دو طرفہ تجارت میں کمیشن ایجنٹسوں کی تنظیم کے ایک عہدیدار نے بھی اس خود ساختہ ٹیکسوں کی وصولی کی تصدیق کی ہے۔ سرکاری سڑکوں اور راستوں کے علاوہ غیر قانونی راستوں کے ذریعے ہونے والی اسمگلنگ اور تجارت سے دونوں ممالک کی سرکاری اداروں کے اہلکاروں کے علاوہ انتہا پسندی اور دہشت گردی میں ملوث عناصر بھی ٹیکس کے نام پر بتخوری پچھلے کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ سرکاری طور پر پشاور کے ضلعی کونسل میں تاجروں سے بتخوری کے الزام پر ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں 18 بین الاقوامی غیر سرکاری امدادی تنظیموں این جی اوز کو ملک میں کام سے روکنے کی وجہ سے بعض مغربی ممالک کے سفارتکاروں کے بقول تقریباً 1,10,00,000 افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 18 آئی این جی اوز کے نمائندوں کو وزارت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کرنے کا حق اور اضافی تفصیلات فراہم کرنے اور انہیں اپنے تحفظات پر تبادلہ خیال کا موقع دیا گیا تھا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان میں 18 بین الاقوامی غیر سرکاری امدادی تنظیموں کو ملک میں کام سے روکنے کی وجہ سے بعض مغربی ممالک کے سفارتکاروں کے بقول تقریباً 1,10,00,000 پاکستانی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس خدشے کا اظہار دو مغربی سفارتکاروں نے خبر سائیں ادارے رویٹر سے گفتگو میں کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے جن بین الاقوامی تنظیموں کو اپنے آپریشنز بند کر کے ملک چھوڑنے کا کہا ہے ان میں ورلڈ ویژن، پاتھ فائنڈر کے علاوہ کئی دیگر تنظیمیں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ایک دوسری غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیم ایکشن ایڈ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے انہیں کام بند کرنے کی ہدایت کے بعد وہ پاکستان میں اپنے دفاتر بند کر کے اپنے عملے کو فارغ کر رہی ہے۔ امریکہ نے بھی پاکستان کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر نیورٹ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ان 18 تنظیموں میں سے بہت سی گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان میں سرگرم تھیں، جو ہزاروں افراد کو روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی تھیں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے ان 18 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کی رجسٹریشن سے متعلق اپیلوں کو مسترد کرنے کی تصدیق کی ہے، جنہیں نظر ثانی کی اپیلوں کی سماعت کے دوران کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تاہم پاکستانی حکام نے اس بارے میں مزید تفصیل بتانے سے انکار کیا ہے۔ امدادی تنظیموں کو ملک بدر کرنے اور ان کی نظر ثانی کی اپیلوں سے متعلق مبینہ عدم شفافیت پر تنقید کرتے ہوئے مغربی سفارتکاروں نے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے انسانی بہبود کا کام متاثر ہوگا۔ وزارت داخلہ نے فوری طور پر سفارتکاروں کے اس بیان پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تاہم پاکستانی دفتر خارجہ نے گزشتہ ماہ ایک بیان میں کہا تھا کہ بین الاقوامی امدادی تنظیموں سے متعلق پاکستان کی پالیسی قومی سطح پر متعین کردہ ترقیاتی ترجیحات اور ضروریات کے عین مطابق ہے اور اسلام آباد امدادی تنظیموں کے تعاون کو سراہتا ہے۔ بیان کے مطابق 18 بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں کو وزارت داخلہ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کرنے کا حق اور اضافی تفصیلات فراہم کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اکتوبر 2015 کے بعد سے اب تک 141 تنظیموں نے رجسٹریشن کے لیے درخواست دی تھی، جن میں سے 74 کی درخواستیں منظور کر لی گئی تھیں۔ یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے گزشتہ سال کے اواخر میں 27 غیر ملکی بین الاقوامی تنظیموں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا، جن میں سے 18 نے اس اقدام کے خلاف اپیل کی تھی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سندھ کے ضلع تھرپارکر میں نومولود بچوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صرف 2 روز میں مزید 5 بچے غذائیت کی کمی کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ رواں سال اموات کی تعداد 595 تک جا پہنچی ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں۔
سندھ کے ریگستانی ضلع تھرپارکر میں گزشتہ 2 روز کے دوران مزید 5 بچے دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2.5 سالہ ہیما بھورو، 9 ماہ کی مرادی اور 3 نومولود شامل ہیں۔ ان ہلاکتوں کے بعد رواں سال ہلاکتوں کی کل تعداد 595 تک جا پہنچی ہے۔ یہ تعداد ضلع میں کسی بھی سال میں مرنے والے بچوں کی تعداد میں سب سے زیادہ ہے۔ حکام کے مطابق ضلع کے صدر مقام مٹھی کے سول ہسپتال میں اب بھی 47 بچے زیر علاج ہیں۔ بچوں کی ہلاکت کی بنیادی وجوہات ماں اور بچے کی خوراک کی کمی، غربت، صحت کی بنیادی سہولیات اور ادویات کا فقدان بتائی جاتی ہیں۔ ضلع میں صحت پر کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم گرین کریسنٹ ٹرسٹ سے منسلک رضاکار شاہ نواز احمد بھی انہی وجوہات کو ہلاکتوں کا باعث قرار دیتے ہیں۔
یہاں کی جو ہے نا غربت، وہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو، یا جو حاملہ ہیں عورتیں، ان کو اپنی جو غذا ہے وہ پوری نہیں ملتی نا۔ اس کے علاوہ جو ہے اہم چیز یہ ہے کہ یہاں ہاسپٹل کا نظام جو ہے وہ بڑا دور دور، مطلب میٹھی ہاسپٹل تو ہے، اچھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی دیہاتوں سے لوگ آتے ہیں تو دیہاتوں میں ہاسپٹل یا وہاں اتنی کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔
محکمہ صحت سندھ کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 2017 میں 450، 2016 میں 479، جبکہ 2015 میں بھی 398 بچے جاں بحق ہوئے۔ ان میں سے زیادہ تر تعداد نومولودوں کی ہے۔ دوسری جانب حکومت سندھ پہلے ہی تھرپارکر کو قحط سے متاثرہ ضلع قرار دے چکی ہے۔ متاثرہ علاقے میں صوبائی حکومت کی جانب سے گندم تقسیم کی جا رہی ہے، تاہم غیر سرکاری تنظیمیں تقسیم کے طریقہ کار میں شفافیت پر سوالات اٹھاتی ہیں۔
مرتبہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے تحصیل سطح پہ ڈسٹریبیوشن کی ہے، اور تحصیل سطح پہ یہ ہوا کہ گودام ہے، جو بندہ یہاں آئے خود اٹھا کے لے جائے۔ اس میں یہ ہوا کہ 1500 کی گندم ہے، تو انہوں نے لوگوں نے کوئی 700 روپے خرچہ کر لیا، یہاں سے گاڑی سے آئے واپس لے گئے، ٹائم ضائع ہوا، ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن ہو، تیسرے دن، اتنی بڑی رش ہو گئی، تو یہ چیزیں ہوئی۔
مگر صوبائی مشیر اطلاعات مرتضی وہاب ان خیالات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت تھرپارکر میں اپنے وسائل کے تحت صحت کی بنیادی سہولیات اور گندم پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔
ہم داد رسی کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمیں تھر کے باسیوں کے غم کا انداز ہے، ان کی تکلیف کا انداز ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی کام کیا اور ابھی بھی اس کام کا ریلیف کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا۔
تھرپارکر میں صحت کی سہولیات کی زبوحالی پر اعلی عدالتوں کی جانب سے بھی کمیشن قائم کیے گئے، جس میں کئی ہوشبہ انکشافات پر مبنی رپورٹس سامنے آئیں، مگر حقیقت میں تھر کے رہنے والوں کی زندگی میں کوئی خاص فرق اب تک نہیں آیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائس آف امریکہ کو موسمی تغیر کے معیشت پر اثرات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ چند معیاروں کو قائم رکھنے کے لیے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اپنے ملک کے کاروبار کو تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ ٹرمپ انتظامیہ موسمی تغیر پر اپنے موقف کے لیے 3 نکات پیش کرتی ہے۔ امریکہ نے اپنی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کٹوتی کی ہے۔ اس اخراج کی کٹوتی کے ضابطوں پر کافی اخراجات آتے ہیں، جبکہ اس کے فوائد بہت کم ہیں، اور یہ ضابطے امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوں گے کیونکہ دوسرے ملک اس پر عمل نہیں کرتے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ اس وقت تک سرد جنگ کے دور کے جوہری اسلحے کے معاہدے سے باہر نکل آئے گا جب تک کہ روس اس کی پاسداری نہیں کرتا۔ منگل کو برسلز میں نیٹو کے اجلاس سے گفتگو میں مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ ان معاہدوں اور کثیر فریقی اداروں سے دستبردار ہو جائے گا جو ان کے بقول امریکہ کی قومی سلامتی اور مفادات میں کردار ادا نہیں کر رہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے سنڈی سینٹ کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
وزیر خارجہ مائک پومپیو نے روس سے متعلق یہ اعلان برسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر کیا۔
The United States today declares it has found Russia in material breach of the treaty
and will suspend our obligations as a remedy effective in 60 days.
وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ آج یہ اعلان کرتا ہے کہ اس نے روس کو معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا ہے اور گزشتہ 60 برسوں سے نافذ العمل معاہدے کی پاسداری کی ذمہ داری سے خود کو دستبردار کرے گا جب تک کہ روس قابل توثیق حد تک اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا. ان کے بقول امریکہ متعدد وجوہات پر یہ اقدام کر رہا ہے, سب سے بڑھ کر یہ کہ روس کے اقدامات امریکہ کی قومی سلامتی اور ہمارے اتحادیوں اور شراکت داروں کی سلامتی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. روس یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اس نے جوہری معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کی ہے, لیکن نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس سٹولنبرگ نے کہا کہ اتحاد کو روس کی جانب سے نئے میزائلوں کی تیاری پر تشویش ہے. انہوں نے ماسکو پر زور دیا کہ وہ آئی این ایف معاہدے کی پاسداری کرے. قبل ازیں بریسلز میں گفتگو کرتے ہوئے مائیک پومپیو نے یورپی اتحادیوں کو بتایا کہ جنگ کے بعد دو بین الاقوامی آرڈرز نے ہمیں ناکام کیا اور آپ کو ناکام کیا. انہوں نے بظاہر اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی جانب اشارہ کیا.
When treaties are broken, the violators must be confronted and the treaties must be fixed or discarded. Words should
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب معاہدے ٹوٹ جائیں تو خلاف ورزی کرنے والوں کی گوش مالی ہونی چاہیے. ایسے معاہدوں میں پھر تصحیح کی جائے یا پھر ان کو مسترد کر دیا جائے. ہماری انتظامیہ قانونی طور پر ان معاہدوں سے نکل رہی ہے یا ان زائد المیعاد یا نقصان دہ تجارتی اور دیگر معاہدوں پر دوبارہ بات چیت کر رہی ہے اور دیگر بین الاقوامی بندوبست سے بھی جو ہمارے قومی مفادات اور ہمارے اتحادیوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتے. یہ تھے مائیک پومپیو کے الفاظ. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے سینٹ کے دو بااثر ارکان نے کہا ہے کہ اس بات کے قوی شواہد ہیں کہ سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ہاتھ تھا. امریکی سینیٹرز باب کارکر اور لنڈسی گرہم نے یہ بات منگل کو سی آئی اے کی سربراہ جینا ہیسپل کی جانب سے منتخب امریکی سینیٹرز کو دی جانے والی بریفنگ کے بعد کہی. بریفنگ کے دوران سی آئی اے کے سربراہ نے امریکی سینیٹرز کو ان شواہد سے آگاہ کیا جو 2 اکتوبر کو استنبول کے سعودی قونصل خانے میں جمال خشوگجی کے قتل سے متعلق امریکی انٹیلیجنس اداروں نے مرتب کیے ہیں. بریفنگ کے بعد کیپیٹل ہل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر کارکر کا کہنا تھا کہ اگر سعودی شہزادے پر مقدمہ چلایا جائے تو ان پر 30 منٹ میں قتل کا جرم ثابت ہو جائے گا. ریپبلکن سینیٹر باب کارکر کا, جو سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, کہنا تھا کہ دستیاب شواہد کی روشنی میں صدر ٹرمپ کے لیے یہ کہنا بہت آسان تھا کہ صحافی کو قتل سعودی ولی عہد نے ہی کیا تھا, لیکن ان کے بقول صدر ٹرمپ نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر قتل کیا ہے تو کوئی بات نہیں. امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازعات کے حل کے بارے میں پیش رفت کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے ملنے والے متضاد پیغامات اور اس کے علاوہ چین کی جانب سے خاموشی کے بعد امریکی قانون ساز اس پہ یقینی کا شکار ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت سے متعلق معاملات کہاں کھڑے ہیں. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
کئی روز سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ان سمجھوتوں کو سراہتے رہے جو بقول ان کے انہوں نے ارجنٹینا میں منعقدہ G20 سربراہی اجلاس میں چین کے صدر یی جن پنگ سے طے کیے ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ریاست ورجینیا سے سینیٹر مارک وارنر کہتے ہیں کہ انہیں اس بات پر بالکل بھی اچھمبا نہیں ہوگا اگر صدر ٹرمپ نے امریکہ اور چین کے درمیان معاہدہ طے پانے کے بارے میں کوئی بات خود سے بنائی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پریس میں پذیرائی حاصل ہو. اقتصادیات کے لیے صدر ٹرمپ کے مشیر لیری کڈلو صدر کے یی جن پنگ سے بہتر تعلقات کی حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان کسی معاہدے کے لیے ڈھانچہ تیار کر لیا گیا ہے. لیری کڈلو کہتے ہیں, میں اس بارے میں نا امیدی پیدا نہیں کروں گا, لیکن چین نے اس بارے میں کئی دفعہ امریکہ سے مذاکرات کیے ہیں اور یہ کئی سال سے جاری ہیں, لیکن نتائج کبھی حوصلہ افزا نہیں رہے. اس وقت جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ میں پر امید ہوں, ہم زیادہ کام کر رہے ہیں اور وہ بھی پہلے سے زیادہ تعاون کر رہے ہیں. چین کے عہدیداروں نے کسی معاہدہ طے پانے کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
ایران کے صدر حسن روحانی نے منگل کے روز دھمکی دی ہے کہ اگر واشنگٹن نے ایرانی تیل کی برآمدات روکنے کے لیے دباؤ بڑھایا تو ان کا ملک خلیج کے راستے کسی کے بھی تیل کی ترسیلات نہیں ہونے دے گا۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں عائد کی ہیں اور امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے میزائل پروگرام اور علاقائی اثر و رسوخ پر کنٹرول کے لیے اس کی تیل کی برآمدات گھٹا کر صفر پر لانا چاہتے ہیں۔ صدر روحانی نے ایران کے شمالی شہر شاہراہ کے دورے میں ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی ایک تقریر میں کہا کہ امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنا تیل فروخت کر رہے ہیں اور تیل کی فروخت جاری رکھیں گے۔ جس روز انہوں نے ایرانی تیل کی برآمد روکنے کی خواہش کی تو پھر خلیج فارس کے راستے کسی کا تیل بھی نہیں گزرے گا۔ روحانی نے جولائی میں بھی اسی طرح کا ایک بیان دیا تھا۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کو خلیجی ملکوں کے سربراہی کانفرنس میں مدعو کیا ہے۔ قطر کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق شیخ تمیم کو سعودی شاہ کی طرف سے 9 دسمبر کو ریاض میں ہونے والے سربراہی اجلاس کا تحریری دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ قطر کی حکومت نے تاحال یہ نہیں بتایا کہ آیا شیخ تمیم نے دعوت نامہ قبول کر لیا ہے یا نہیں اور سربراہی اجلاس میں اس کا کس سطح کا وفد شریک ہوگا۔ سعودی عرب اور قطر کے تعلقات جون سن 2017 سے کشیدہ ہیں جب سعودی حکومت اور اس کے اتحادی عرب ملکوں نے دوحہ پر دہشت گردوں کی مدد کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور مواصلاتی رابطے منقطع کر لیے تھے۔ اقوام متحدہ نے آئندہ سال کے لیے انسانی ہمدردی کے طور پر 21.9 ارب ڈالر کی امداد کی اپیل کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ 42 ملکوں میں تقریباً 9.40 کروڑ لوگوں کی تنازعات، بھوک، بے گھری، محرومی اور موسمیات کی تبدیلی کے اثرات سے بچنے میں مدد کی جا سکے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رسوی۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ 2019 کے لیے اس کی اپیل اگلے سال کے شروع میں شام کی انسانی ضروریات کے مکمل جائزے کے بعد 25 ارب ڈالر کے ریکارڈ سطح تک پہنچ جائے گی۔ اس اپیل سے حاصل ہونے والی رقم سے پوری دنیا میں ایسے تقریباً 13.2 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جنہیں سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ اس فنڈ کا 20% سے زیادہ حصہ یعنی 4 ارب ڈالر یمن کو جائے گا جہاں اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کا بدترین انسانی بحران درپیش ہے۔ اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارک لوکوک کا کہنا ہے کہ یمن میں حالات بدتر ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2.40 کروڑ لوگ یا آبادی کے 75% کو اگلے سال انسانی امداد کی ضرورت ہوگی۔
The UN is planning to meet the needs of 15 million of those people and that includes providing emergency food assistance to 12 million people. Other countries where the situation has deteriorated include Afghanistan because of the mixture of drought.
اقوام متحدہ ان میں سے 1.5 کروڑ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اور اس میں 1.2 کروڑ لوگوں کے لیے خوراک کے ہنگامی اعانت شامل ہے۔ دوسرے ممالک میں جہاں صورتحال بگڑی ہے افغانستان شامل ہے۔ اس کی وجہ خشک سالی، عدم استحکام، خراب سیکورٹی، اقتصادی چیلنج اور ایسی ہی دوسری باتیں ہیں۔ اور پھر کیمرون اور وسطی افریقی جمہوریہ میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے جہاں ہم تشدد اور تنازعات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ گزشتہ سال انسانی امداد کی شکل میں عطیہ دینے والے ملکوں نے 13.9 ارب ڈالر کی ریکارڈ رقم مہیا کی تھی۔ اس فیاضی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 2018 میں 20 ارب ڈالر کی جو درخواست کی گئی تھی اس سے یہ رقم پھر بھی کافی کم ہے۔ لو کوک نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ موجودہ اپیل سے حاصل ہونے والی رقم کا بڑا حصہ ان لوگوں کے لیے جان بچانے والی امداد میں خرچ ہوگا جو تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تاہم انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ امداد حاصل کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد قدرتی آفات سے متاثر ہونے والوں کی ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ سائنسدانوں نے پیشگوئی کی ہے کہ اگلے سال اس بات کا 80% امکان ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن سے 25 ملکوں میں خشک سالی میں اضافہ ہوگا اور سیلاب اور طوفان آئے گا۔ رضی احمد رضوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق ایران انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب ہے جس نے 30 سال پہلے جیل میں قید کم از کم 5,000 سیاسی قیدیوں کو بڑے پیمانے پر سزائے موت دی تھی۔ انسانی حقوق گروپ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ 1988 میں کی جانے والی ہلاکتوں اور گمشدگیوں کی تحقیقات کروائے جن کا نشانہ ایرانی اپوزیشن گروپس کے حامی تھے۔ متعدد لوگوں کو اپنے لاپتہ عزیز و اقارب کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ تہران نے کبھی بھی ان ہلاکتوں، لاپتہ لوگوں یا ان کی لاشوں سے متعلق معلومات کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ امریکہ کے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت پر تحقیق کرنے والے خصوصی قونصل رابرٹ مولر کے دفتر نے منگل کے روز وفاقی عدالت پر ایک بیان میں زور دیا ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر اور ریٹائرڈ آرمی جنرل مائیکل فلن کو یا تو 6 ماہ کی قید دی جائے یا انہیں کوئی سزا نہ دی جائے، جیسا چاہے عدالت کرے۔ خصوصی قونصل کی مائیکل فلن کو قید میں نہ رکھنے کی سفارش کی وجہ قومی سلامتی کے مشیر کی امریکی انتخابات میں روسی مداخلت پر معاونت ہے۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ دوسرا منظر۔ حال ہی میں ایک رپورٹ نظر سے گزری اور اپنا اسکول کا زمانہ یاد آ گیا جب ہمیں کہا گیا تھا کہ اسکول میں پڑی خالی زمین میں کیاریاں بنا کر سبزیاں بوئی جائیں اور پھر وہی سبزیاں بچوں میں تقسیم کی جائیں۔ رپورٹ لاطینی امریکہ میں ایک اسکول کے بارے میں تھی جو یوروگوئے کے دارالحکومت سے باہر واقع ہے اور وہاں بچوں کو استعمال شدہ چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال بنانے، صاف توانائی اور فطرت کے قریب رہ کر زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اس ایلیمنٹری اسکول میں 43 بچے ٹماٹر، رس بھریاں اور تلسی کے پودے اگاتے ہیں جو بعد میں انہی کو کھانے کو ملتے ہیں۔ اسکول کے 3 اساتذہ بچوں کو زراعت، ری سائیکلنگ اور پانی محفوظ کرنے کے طریقوں کے بارے میں بتانے کے لیے ورک شاپس کا اہتمام کرتے ہیں۔ فیلپ سانچز ایک طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دوسرے اسکول میں ہم پودے نہیں بوتے تھے، اس میں کوئی لطف نہیں تھا، وہاں میں بور ہو جاتا تھا اور میرے دوست مجھ سے اچھا سلوک بھی نہیں کرتے تھے۔ اس اسکول میں میرے اچھے دوست ہیں اور ہم پودے لگاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بچے اپنی خوراک خود اگاتے ہیں بلکہ خود اسکول شمسی توانائی پر چلتا ہے اور یہاں بارش کا پانی جمع کر کے صاف کیا جاتا ہے۔ اسکول کی عمارت کا 60% استعمال شدہ مواد کو دوبارہ قابل استعمال بنا کر تعمیر کیا گیا ہے اور یہ مواد خود کمیونٹی نے جمع کیا۔ اسکول میں بھی یہ جذبہ برقرار رکھا جاتا ہے اور مختلف جماعتوں کے بچے مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ریچا مونٹانس ایک استاد ہیں۔
Our core teaching is based on principles of sustainability, environmental protections and coexistence.
ہماری مرکزی تعلیم کی بنیاد پائیداری کے اصولوں پر، ماحولیات کے تحفظ اور مل کر جینے پر ہے۔ چنانچہ فطری طور پر یہ ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جو تعلقات بنانے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ جب بہت سی جماعتوں کو ملا دیا جاتا ہے تو تیسری جماعت کے بچے کو چوتھی جماعت کے بچوں کے ساتھ اور اسی طرح چوتھی جماعت کے بچے کو تیسری جماعت کے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسکول کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ ننھے بچوں میں فطرت سے محبت کا بیج بوتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہی بچے بڑے ہو کر فطرت سے پیار کرنا سیکھیں گے اور اپنے ماحول کی حفاظت کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر راب میکلین۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام پیش کیا جائے گا جہاں رنگ۔